لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بارك على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به إلى محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. رضي الله عنهم نے دین مبین اسلام کو پوری کائنات کے لیے اور اس دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو نجات اور کمال حاصل کرنے کے لیے ارسال فرمایا ہے. دین اسلام کا دعویٰ پہلے دن سے یہ ہے کہ یہ کوئی علاقائی مذہب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. ایک طرف سے خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. کہیں پر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو جس کو پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا. جو کچھ بھی ارشاد فرما رہا ہے مستقل ایسے احکام ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے. اسی اعتبار سے اگر ختمی مرتبت نے کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں تو وہ تعلیمات صرف جزیرہ نما حجاز کے لیے نہیں ہیں. میں اور آپ مثلاً بر صغیر کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن انہی مستحبات اور مقروحات پر عمل کر رہے ہیں کہ جو ختمی مرتبت نے حجاز کے اندر ارشاد فرمائے. اگر یورپ اور امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی ہوگا تو ان بر اعظموں کے اندر بھی انہی تعلیمات پر عمل کرے گا جس کو مثلاً اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حجاز کے اندر ارشاد فرمایا. تو یہ جو حل ہے پوری دنیا کے لیے عالمی آفاقی حل ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے شاید اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے اپنی اس رسالت کو اپنی اس ذمہ داری کو احساس نہیں کر پا رہے کہ یہ حل صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حل پوری کائنات کے لیے ہے. اس کو پہنچانا صرف اپنے ماننے والوں تک نہیں ہے، ایک ایک دنیا میں بسنے والے انسان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری قرار پا رہا ہے. لہذا مشکلات میں سے ایک مشکل جو ہم لوگ احساس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں سے ہم اپنا پیغام دنیا کو دے سکیں. یعنی اس وقت ہمارے سامنے مشکل آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سمجھائیں، پھر یہ مشکل ہوگی کہ مسلمانوں کو کیسے بتائیں، اور پھر تیسرے مرحلے میں ہم اس بات پر پہنچیں گے کہ پوری دنیا کو اس پیغام تک کیسے آگاہ کریں گے. الحمدللہ 25-30 سال کے اندر، جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں اور اس پہ شدت سے معتقد ہوں کہ گزشتہ 25-30 سال کے اندر بہت سارے میدانوں میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. ایسی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں جن کو ہم خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. یہ گزشتہ چند سالوں کے اندر حاصل ہو رہا ہے. تو اس سے بھی احساس ہوتا ہے کہ تبدیلی کوئی بہت بڑی تبدیلی نزدیک ہونی چاہیے کہ یہ سب چیزیں اتنی تیزی سے حاصل ہو رہی ہیں. 30 سال پہلے اس معاملے میں ہم کہاں تھے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم امریکہ اور یورپ کے لیے, دنیا کے دوسرے بر اعظموں کے لیے, دوسرے ادیان و مذاہب کے لیے کوئی فکر دے پائیں گے. یوں ہوتا تھا کہ محدود پیمانے پر بہت محدود طریقے سے چند لوگ عزاداری کر رہے ہوتے تھے, البتہ وہ بھی دنیا کے مختلف کونوں میں تھی لیکن اس کی آواز بہت محدود تھی. مثلا ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ سڈنی جیسے شہر کے اندر 3 خاندان جمع ہوتے تھے عزاداری کے لیے. اتنا بڑا شہر آسٹریلیا کا, 3 خاندان جمع ہوتے تھے, تب نہیں تھے لوگ. الحمدللہ اب وہاں پر کتنے امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے مثلا پہلے کے زمانہ کا ہم لوگ سوچتے تھے کہ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری آواز دنیا تک پہنچے گی. مثلا میڈیا کا استعمال کرنا, اصل کسی کی فکر میں بھی نہیں تھا کہ ہم میڈیا کو استعمال کر پائیں گے. اس سلسلے میں ایک واقعہ کرتا چلوں جس سے نظر آتا ہے کہ امام خمینی کی بصیرت کس حد تک اس معاملے میں کار فرما تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اب جب بیوی کے روزے میں تشریف لے گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوی کے روزے اور اس طرف جہاں پر پانی بہنے کے لیے راستہ بنا ہوا ہے, نہر کی راستہ بنا ہوا ہے, وہاں پر یعنی قم میں بیچ میں مسجد اعظم قرار پا رہی ہے. مسجد اعظم پرانی مسجد ہے, تقریباً 40 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے. یہ مسجد اعظم جس وقت بن رہی تھی تو علماء کا ایک جلسہ ہوا تھا. اس وقت امام خمینی ایران میں تھے, اس وقت جلاوطن نہیں ہوئے تھے, ایران میں تشریف فرما تھے. 40 سے کچھ اوپر اور لگا دیجیے, 45 سال 50 سال اس رینج میں جلسہ ہوا. یہ طے پایا کہ اتنا فنڈ کسی نے دیا ہے اور اس سے عظیم الشان مسجد بنائی جا سکتی ہے, بہرحال اتنا فنڈ دستیاب ہے, اس سے کیا کام کرنا ہے. کافی لوگوں کی اوپینین یہ تھی کہ مسجد بننی چاہیے, مسجد بن گئی, لیکن اس موقع پر ان کی اوپینین بہت عجیب تھی. امام خمینی نے 60s میں یہ کہا کہ ہمیں ایک ریڈیو اسٹیشن کھول لینا چاہیے. 60s میں, 60 کی دہائی میں کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میڈیا کا کردار کیا ہو سکتا ہے. اور وہ 60 کی دہائی میں حوض علمی قوم کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک ریڈیو اسٹیشن کھولنا چاہیے جس سے ہم دروس حوض علمی قوم میں جو دیتے ہیں وہ ریڈیو پر دیا کریں گے. اس بصیرت سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے. الحمدللہ اس زمانے میں تو نہیں ہوا, لیکن الحمدللہ اب انجام پا گیا کہ ٹھیک ہے, کم سے کم ایک پوری حکومت کے وسائل شیعہ کی خدمت میں قرار پائے. نہیں معلوم ہزاروں ایسی کتابیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, صرف لائبریریز کے اندر رکھی ہوتی تھیں, وہ بھی قدیم قدیم نسخوں میں, جسے کھولنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ کھولے تو کہیں کاغذ نہ ٹوٹ جائے. وہ کتابیں سب پرنٹ ہو کر بازاروں کے اندر آ گئیں, پوری دنیا کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھنے کا موقع ملا. اور وہ سب کا سب الحمدللہ انہی 25-30 سال کی برکتوں میں انجام پایا ہے. اور اس میں ان شہدا کا ظاہر خون شامل ہے جنہوں نے ان تمام چیزوں میں قربانیاں دی ہیں. ہم لوگ بہت کم خون کی تاثیر کو پہچان پاتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے پاس کربلا کا واقعہ ہے, اور کربلا کے واقعے کے سائے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس مظلوم اور پاکیزہ خون نے دنیا بھر کو متاثر کیا. لیکن بہت کم سمجھ پاتے ہیں کہ ہماری اپنی قوم کی تاثیر بھی, مقدر بھی اسی سے متاثر ہوگا, اسی خون سے جو مظلومیت کے ساتھ بہے گا. اور خدا نے متعال نے مظلوم خون کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں, جہاں کہیں بھی ایک انسان کا مظلوم خون بہے گا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بیداری حاصل ہوگی, کچھ نہ کچھ انجام پائے گا. تو اگر میں اور آپ مثال کے طور پر یہ خبریں سنتے ہیں, جیسے آج بھی خبر آئی مثال کے طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر شاید کوئی ایک دھماکہ ہوا, نہیں معلوم کتنے لوگ اس کے اندر شہید یا زخمی ہوئے ہوں گے, اس بات سے مطمئن رہیے گا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دشمن نے غلط کیا اور دشمن کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اور یقیناً ان کو سزا ملے گی اور مل بھی رہی ہے اور ملے گی ان کو سزا. لیکن یہ جو خون بہ رہا ہے یہ ہماری قوم کی بیداری کا سبب بنے گا, اس سے ہماری قوم بیدار ہوگی. اور شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, قوم کی بیداری کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی انہیں کے خون کے صدقے میں ہے جو یہاں پر ہم پہنچ پائے ہیں کہ ہم اس حد تک آگے بڑھ سکے. کیا ٹھیک ہے, اب جمع ہو رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, سارے کام ہو رہے ہیں. ان شہدا کے لیے جو پاکستان میں شہید ہوئے, دنیا کے مختلف کونوں میں شہید ہوئے, انقلاب کی راہ میں جو شہید ہوئے, بعد میں ہونے والی جنگ میں شہید, اس کے بعد حزب اللہ کے ذریعے ملت عراق میں جو شہید دیے, دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی ترویج کے لیے شہید ہوا, ان تمام کی شہدا کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. وقت ہم لوگوں کو کسی چیز کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بعض اوقات ممکن ہے کوئی شہید ہونے والا اتنا زیادہ آگاہ بھی نہ ہو، لیکن یہی کہ مظلوم شہید ہوا، اس کا جرم نہیں تھا کوئی، یہ مظلومیت خود اس کو قیامت کے دن ایک مقام دلائے گی. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو کوئی بھی مظلوم قتل ہوا اس کے وارث کو، ولی کو ہم نے ایک طاقت دی ہے. تو یہ مظلوم قتل ہونا یہ خود اثر رکھتا ہے. پیغام کیا ملا ہمیں، میں پھر عرض کروں گا، جو پیغام ملا اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور خاص کر آج کے زمانے میں. جو مجھے احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ شیعت نے گزشتہ چند سو سال کے اندر بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو ثابت کرنا شروع کیا ہے. چند سو سال کی جدوجہد کیوں کہہ رہا ہوں، 25-30 سال کیوں نہیں کہہ رہا، کیونکہ جدوجہد پرانی ہے، جدوجہد نئی نہیں ہے. مثال کے طور پر شاید میرے خیال میں جو شیعت نے بین الاقوامی سطح پر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا وہ تمباکو کا فتویٰ تھا، جو آج سے تقریباً 700 سال پہلے مراجع تقلید کے ذریعے سے دیا گیا، آیت اللہ شیرازی کے ذریعے سے، تقریباً 1870-1880 اور اس کے تھوڑا سا نزدیک جمال الدین افغانی کے دور میں، جن کو ہمارے جمال الدین افغانی کہتے ہیں اور ایرانی جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں، میرے نزدیک ان کا شیعہ ہونا مسلم ہے، قطعاً شیعہ تھے. جمال الدین افغانی جن کو ہمارے جمال الدین افغانی کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک شیعہ تھے. شیخ مرتضیٰ انصاری کے 4 سال شاگرد رہے، تو ان کے اندر معنویت بھی ہونی چاہیے، ورنہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کلاس میں وہ 4 سال تک شاید بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. پھر تو بڑی شخصیت ہونا چاہیے ان کو. بہرحال ان کے ذریعے سے یہ کام انجام پایا کہ مراجع تقلید تک بات پہنچی، انہوں نے فتویٰ دیا. میرے خیال میں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بہت کھل کر اہل بیت کے ماننے والے علماء نے بین الاقوامی استقبال کے سامنے اپنی طاقت کو ثابت کیا، بہت کھل کر سامنے آئے. اس سے پہلے بھی کچھ واقعات پیش آئے تھے رشیا کے ساتھ جنگ میں، لیکن اس میں بہرحال اس حد تک بات ثابت نہیں ہو پائی تھی، اس میں تو کھل کے ثابت ہو گیا. جب انہوں نے فتویٰ دیا لوگوں نے فتوے کو مان لیا، اور جو انگریزوں کا منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا، تو انہوں نے پہچان لیا. یعنی اس میں کہتے ہیں، واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب آیت اللہ شیرازی کے فتوے کے نتیجے میں لوگوں نے تمباکو کا استعمال بند کر دیا، انگریزوں کی سازش ناکام ہو گئی اور وہ اپنے تمباکو کے کانٹریکٹ کو انہوں نے ختم کر دیا، تو لوگوں نے آیت اللہ شیرازی کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کے فتوے کے نتیجے میں مسلمان اس شر سے محفوظ ہو گئے، اس خطرے سے محفوظ ہو گئے. تو اس میں ہے کہ آوا صاحب رونے لگے، آیت اللہ شیرازی مرجع تقلید تھے، رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا گریہ کس بات پر ہے، فرمایا کہ اب مجھے یہ معلوم ہے کہ استکبار جان لے گا اس کو حملہ کہاں کرنا ہے. انہوں نے طاقت دیکھ لی ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ شاہ کو ہرانا مشکل کام نہیں ہے، شاہ کو بے بس کرنا بہت آسان ہے ایران کے بادشاہ کو، لیکن ایران کے علماء کو بے بس کرنا ناممکن ہے ان کے لیے. اب حملہ کریں گے، تو میں اب وہ نجف کے اوپر حملہ کریں گے. اچھا پھر متأخراً ایسا ہی ہوا، عثمانی حکومت نے نجف کے اوپر بھی حملہ کیا، انگریز بھی نجف کے اوپر آئے، اور انہوں نے عثمانی حکومت نجف کے اوپر کنٹرول کر رہی تھی، انگریزوں نے حملہ کیا اور نجف کو انہوں نے کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، علماء بڑی تعداد میں شہید بھی ہوئے. لیکن بہرحال شیعہ علماء کی جدوجہد چلتی رہی. پھر ایران میں ایک موومنٹ چلی 1909 میں، جس میں بہت تفصیل میں دائرے میں نہیں جانا چاہوں گا. پھر 1951 میں ایک موومنٹ چلی، اور اس کے بعد 125 سال کا پیریڈ مختلف تحریکوں کا چلتا رہا، جس میں شیعہ علماء اہل بیت کے چاہنے والے اپنی طاقت کو ثابت کرتے رہے، یہاں تک کہ انقلاب اسلامی ایران رونما ہوا، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے ایک پلیٹ فارم قائم ہو گیا اہل بیت کی تعلیمات کا. پہلی دفعہ تاریخ میں سوائے چند چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے، وہ بھی علماء کے ہاتھ میں نہیں تھی، جتنا بھی تاریخ کے اندر غیبت کبریٰ کے اندر جتنی بھی حکومتیں بنی شیعہ حکومتیں، ان میں سے کوئی بھی اتنی خالص حکومت نہیں بنی تھی جو یہ حکومت 30 سال پہلے تشکیل پائی، جس کے اندر قانونی اعتبار سے، اجرائی اعتبار سے، ہر طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو فوقیت حاصل ہوئی. یوں احساس ہوتا ہے کہ جس ولایت کے اجرا کے ہم منتظر تھے، 1400 سال کے انتظار کے بعد پہلی دفعہ 30 سال پہلے وہ ولایت اجرا ہوتی نظر آئی. کیا اثر و رسوخ ہے اس ولایت کا اس حکومت کے اندر، کتنا اثر و رسوخ ہے. اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اگر مثلاً 400 افراد کی پارلیمنٹ ایران کی کوئی ایک قانون پاس کرے، اور علماء کی کونسل مجلس خبرگان شورائے نگہبان، اگر شورائے نگہبان اس قانون کے بارے میں یہ کہے کہ امام کی کسی ایک روایت سے ٹکرا رہا ہے، صحیح روایت سے، اگر شورای نگہبان یہ فیصلہ صادر کرے کہ آپ کی پوری پارلیمنٹ نے جو کچھ پاس کیا ہے وہ اہل بیت کی ایک روایت سے ٹکرا رہا ہے، ایک قانون سے ٹکرا رہا ہے، تو اس بنیاد پر وہ پارلیمنٹ کا سارا پاس کیا ہوا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو اس حکومت میں ہو گیا کہ آئمہ معصومین کا ایک قول چاہے پارلیمنٹ 100% میجورٹی کے ساتھ پاس کرے، قاطعیت کے ساتھ پاس کرے، اس کو ریجیکٹ کروا سکتا ہے. کس بات کی نشانی ہے؟ پہلی حکومت تشکیل پائی جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو حکومت کی سطح میں قبول کر لیا گیا. یہ وہ چیز ہے جو اہل ولایت کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں اس کے مقابلے میں اہل ولایت دوسرے علاقوں کے وہ کتنا کم آنے پر مجبور ہو گئے. میں بھی آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ وہاں پر 60% ہیں، مثلا 80% شیعہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے تھے، اور ہم یہاں پر تعداد میں ظاہر ہے بہت کم ہیں. چلیے اور دوسرے ملک ہیں جہاں پر 80% اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مثلا خود بحرین، وہاں پہ 80% کے قریب اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں. ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ آیا ملک کے قانون کے پاس ہونے میں ولایت اہل بیت کا کوئی اثر ہے؟ مطلقا بالکل بھی نہیں. آیا حکمران کے انتخاب میں اہل بیت کی ولایت کا کوئی اثر ہے یہاں پر؟ بالکل بھی نہیں. اس ملک میں حکومتی سطح پر، معاشرتی سطح پر اہل بیت کی ولایت کا کوئی اثر ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو ہم کس بات کے اوپر کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے؟ ہم نے ولایت کے لیے پھر کیا انجام دیا؟ اگر کوئی کہے کہ ہم نے ولایت کے لیے یہ کیا کہ ہماری مسجدوں میں اشہد ان علی ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہا جا رہا ہے، اتنا مخالفین ہمیں 1400 سال پہلے سے بھی دینے کو تیار تھے. یہ مت سوچیے گا کہ جو ہم اعلان کر پا رہے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، کامیابی کا پہلا قدم کہہ سکتے ہیں، آخری یہ ہے ہی نہیں. اصلا 10 دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنے سرسخت مخالفین ہیں اہل بیت اطہار کے برصغیر کے اندر، ان میں شاید آن ٹاپ مجدد عرب ثانی سمجھا جاتا ہے. احمد سرہندی جو جہانگیر کے زمانے میں تھا، اس نے کفر کا فتویٰ دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا، اور اتنا بڑا ٹائٹل مل گیا اس کو پاکستان کے اندر، مجدد الف ثانی، یعنی 1000 سال آنے پر دین کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس نے اتنا بڑا ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ ہمارے قتل کا فتویٰ دیا ہے، ہمارے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اس آدمی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اعتراف کیا ہے کہ سیاسی حکومت خلفاء کے پاس رہے گی لیکن دینی حکومت اہل بیت کے پاس رہے گی. وہ بھی اپنی کتاب میں اعتراف کرتا ہے، اتنا سخت مخالف، واجب القتل کہتا ہے، کافر کہتا ہے، سب کچھ کہتا ہے، وہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ سیاسی حکومت خلفاء کے پاس ہوگی اور مانوی حکومت اہل بیت کے پاس ہوگی. اچھا، ہم نے اتنے سال محنت کر کے پاکستان میں کیا ثابت کیا ولایت اہل بیت میں سے؟ ہم تو وہ مانوی حکومت بھی نہیں ثابت کر پائے ابھی تک یہاں پر. ہم تو ابھی صرف اتنا ثابت کر پائے ہیں کہ ہمیں آزاداری کا حق دیا جائے. یہ تو امریکہ میں ویسے ہی ثابت ہوا ہوا ہے، یہ تو یورپ میں ویسے ہی ثابت ہوا ہوا ہے. مطلب اگر آپ فرانس جائیں، ممکن ہے کہ وہ قانون کے باوجود راستے کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن قانونی لحاظ سے وہاں پر ثابت ہے کہ ہر مذہب کو اپنے ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کی اجازت ہوگی. لہذا اگر آپ وہاں پر عزاداری کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر اگر ہم یہ کہیں یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، میں کہوں گا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو ہمارا طبیعی حق ہے. اس سے بھی اگر ہمیں کوئی روکے تو ظلم ہے پھر تو، کثرت کے ساتھ ظلم ہے پھر تو. اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصل تو یہ تھا کہ جس ولایت کے لیے ہم 1400 سال سے لڑ رہے تھے اس کے بارے میں سوچتے، اس کا نفاذ کیسے ہوگا، وہ کون سی ولایت ہے؟ وہ ولایت یہ ہے کہ معاشرہ شروع سے لے کر آخر تک اہل بیت اطہار کے حکم کے تحت چلنا چاہیے. اس ولایت کے تحت ہمیں کام کرنا تھا. جس چیز کا ہم اور آپ 1400 سال سے دفاع کر رہے ہیں، وہ کون سی ولایت امیر المومنین ہے؟ ولایت امیر المومنین یہ کہ دین کے معاملے میں امیر المومنین سے پوچھا جائے، اس کے تو دشمن بھی معترض ہیں، اس کے تو دشمن بھی معترض ہیں، اس میں کوئی نئی بات کوئی نہیں ہے. اصل بات جو تھی جس کے اوپر اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ سیاست اور حکومت کس کے ہاتھ میں رہے گی. یہ تھی ولایت امیر المومنین جس کے اوپر بات چلی تھی، جس کا انہوں نے انکار کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم اس کو ثابت کریں گے. اب اپنے آپ سے پوچھے گا 1400 سال گزارنے کے بعد ہم ولایت کے معاملے میں کہاں پہنچے؟ کیونکہ برے صغیر میں ہم در حقیقت کسی بھی جگہ نہیں پہنچ پائے، صرف اتنا ثابت کر پائے کہ ہمیں عزاداری کا حق ملنا چاہیے. چلیے یہ بھی ایک کامیابی، لیکن کامیابی کا پہلا قدم اساسی اعتبار سے دیکھا جائے، بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکے. اور تعجب اس بات پر ہے کہ یہ اس ملک کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بنانے میں بے تحاشا وسائل ہمارے خرچ ہوئے ہیں، بے تحاشا وسائل خرچ ہوئے ہیں، جس کا دنیا اعتراف بھی کرتی ہے کہ ہاں ان لوگوں کا پیسہ کام آیا ہے، ان لوگوں کی جانیں کام آئی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی بات کو یہاں پر ثابت نہیں کر سکے. اور اگر پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہاں اب کچھ عرصے میں جوش اور جذبہ اٹھنا شروع ہوا ہے. اس موقع پر چند کاموں کو اگر ہم انجام دیتے ہیں تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم ایک اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد کم سے کم ایسا ہوگا کہ پاکستان کے بعض مسائل کے اندر حتیٰ اہل پاکستان جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی قبول کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بنیادی طور پر اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پوری دنیا کے اندر اگر ولایت کی کسی مفہوم پر عمل کر کیا جا سکا تو صرف ایک حکومت کے اندر ہو پایا، جمہوری اسلامی ایران کے اندر، جہاں پر ولایت کے مفہوم کو انہوں نے عمل میں لے کر آئے اور قانون کی حد میں، اجرا کی حد میں انہوں نے اس کام کو کیا. اب ہماری کیا ذمہ داری بن رہی تھی؟ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، 20% ہیں، زیادہ طاقت بھی نہیں ہمارے پاس، کم از کم کام اتنا کرنا تھا پوری عالمی سطح پر شیعہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا رابطے میں آ جانا چاہیے تھا کہ ہم اس مفہوم کو لے کر اپنی حکومتوں کے سامنے ثابت کر پاتے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا. دیکھیے عرض یہ ہے، ہمارے ملک کے اندر کون سا نظام ہے؟ معاشی اعتبار سے سرمایہ دارانہ نظام. سیاسی اعتبار سے کون سا نظام ہے؟ مثال کے طور پر ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارے پاس. البتہ مجھے تو لگتا ہے سیاسی اعتبار سے کوئی نظام ہے ہی نہیں یہاں پر، حقیقت یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، لیکن بہرحال نام لینے کو جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. آیا کامیاب ہے؟ تو کون بیوقوف اس کو کامیاب کہے گا جس ملک کے اندر 35% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس 3 وقت کھانے کو نہیں ہے، جس ملک میں غربت کی سطح آج کل کے زمانے میں 4,000 روپے مہینہ قرار پا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں غریب ہے. 4,000 روپے مہینے میں تو کھانے کو بھی نہیں ملے گا اس کو، غریب تو چھوڑو مسکین ہے بےچارا پھر تو یہ، اس کے باوجود 35% لوگ اس کے نیچے ہیں، یہ کامیابی ہے؟ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو پورا ملک چند بدماشوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے بولے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا ہے، حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، عوام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے بلکہ ان کی زندگی بد سے بدتر کی طرف گامزن ہے. اس ناکام کے ناکامی کے ساتھ کوئی کہنے والا نہیں کہ بھائی دنیا کے اندر ایک کامیاب تجربہ بھی ہوا ہے جس کے اندر عوام کو کچھ نصیب ہوا ہے، زندگیوں کے اوپر توجہ دی گئی ہے، یہ ہمارا کام تھا کہ ہم ان کو سکھا دیتے. اس کام کو ہم اس وقت کر سکتے تھے جب اپنے آپ کو ہم اس نظام سے متصل رکھتے. البتہ اس میں اور بھی بہت ساری ہوشیاریاں کرنی تھیں، اس کے میں تشریح کر سکتا ہوں. پہلا کام ہمیں تھا، ہمیں خود سمجھنا چاہیے تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام در حقیقت ہم سے کیا چاہتے ہیں، کون سا نظام دینا چاہتے ہیں، کس نظام کی بات کر رہے ہیں. جب میں اور آپ دنیا سے کہتے ہیں اہل بیت نے زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیا، تو آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے بتاؤ. یہ وہ جگہ جہاں ہماری ذمہ داری دو سطح پر، ایک ذاتی سطح پر، ذاتی سطح پر یہ اس نظام کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ، عمل میں میں اور آپ وہی ہوں جو نہ ماننے والوں کا عمل ہے تو پھر ہم کون سی دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. عمل میں میں وہی کر رہا ہوں جو وہ کرتا ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا، اب میں اس سے کہہ رہا ہوں تم اہل بیت کی فکر کو لے لو، انہوں نے زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے، تو پلٹ کے پوچھے گا کون سا راستہ دیا ہے، تمہاری زندگی میں کیوں نہیں نظر آ رہا پھر وہ. یہ پہلے ذاتی عمل، پہلے ذاتی زندگی میں اپنی زندگی کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف لے کر آنا، حتی امکان. اب اس میں بنیادی چیزیں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں دوبارہ عرض کی دیتا ہوں، اور کسی انسان کے لیے چھپا ہوا نہیں ہے، مثلا تقوی اور پرہیزگاری کی بات کی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، 250 سال تک خدا نے مطالعہ کی بندگی اور پرہیزگاری کے اوپر گفتگو کرتے رہے، کم سے کم شیعہ کو تو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، اہل بیت کے ماننے والوں کو تو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو اختیار کر لیتے. 250 سال تک وہ دنیا کو علوم دیتے رہے اور جس دعوے کے ساتھ دیتے رہے کہ ہم سے بہتر علم کسی کے پاس نہیں پاؤ گے، خود شیعہ محروم ہے، کون سا انصاف ہوا. اگر اس پاکستان میں ہمیں دعوت دینی تھی لوگوں کو کہ بھائی آؤ اہل بیت سارا ہندوستان کی فکر کی طرف، سب سے پہلے ان دو پہ کام کر لیتے، اپنی ذاتی زندگی کو علم و تقویٰ کے اندر لے آتے. دوسرا کام کیا کرتے، جو کامیابیاں اور جو مثبت نکات اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کر کے مثلا اس حکومت نے حاصل کی ہیں، یہ پوری دنیا کو بتانے کی ہم کوشش کرتے، کیونکہ دنیا کو میڈیا نہیں بتائے گا، ملک تو دشمن ہے ان کے. آج وہاں پر مثال کے طور پر 30 سال گزر گئے، یہاں میڈیا کہاں ریفلیکٹ کرے گا کہ انہوں نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ وہ تو ان کے نام سے دشمنی کر رہا ہے، تو نام سے بغض کرتے ہیں. تو کم سے کم کام جو ہم کر سکتے تھے وہ یہ کہ دنیا کو یہ بتا دیتے کہ البتہ اس طریقہ کار کے ساتھ کہ اپنے پاکستانی ہونے کو کم نہ کرتے. ہمارے ساتھ ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کی بات کرنے لگتے ہیں تو کچھ ایسا انداز ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں. اس شعور کے ساتھ کہ ہم پاکستانی ہیں، اس شعور کے ساتھ کہ ہم اس خطے کے اندر ہیں اور اس کے ملک کے بننے میں ہمارا خون بہا ہے، ہمارا پیسہ لگا ہے، اس کو اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں، اس شعور کے ساتھ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا، کیا کچھ حاصل کیا، تم کیوں نہیں کر سکتے. الحمدللہ اس 30 سال کی کم مدت میں جو کچھ وہاں پر کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، دنیا پریشان ہے اس وقت. بس اب کل اگر انہوں نے وہ سیٹلائٹ خود بنا کر خود فضا میں پہنچایا، پوری دنیا دنگ رہ گئی ہے. اگر خدا نہ کرے کل پرسوں یا ہفتے دو ہفتے مہینے کے اندر اس سیٹلائٹ کے ساتھ کوئی حادثہ ہی پیش آ جائے، تو یہی جو اتنا کر لیا کہ انہوں نے فضا میں پہنچا لیا اور آربٹ میں چکر لگا رہا ہے، نہیں کر پائے تھا کوئی مسلمان ملک کے کام، کسی کے بس میں نہیں آتا تھا. اور یہ تمام تر چیزیں اہل بیت کے ماننے والوں نے سخت ترین پابندیاں بھی کی ہیں، جس میں 8 سال جنگوں میں رہے ہیں. وہ دنیا کو قبول کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کی تعلیمات کے کچھ اثرات ہیں، یہ ہم ان کو سکھا سکتے تھے یا ہم ان کو بتا سکتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ جملہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر غلطی ہے تو خود بعد میں تسلیم کر لیں گے، اس وقت یہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں اپنی کمیونٹیز کے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ اصرار کر لینا چاہیے تھا. یعنی کمیونٹیز کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کو دعوت دیں کہ دیکھو یہ ہماری کمیونٹی ہے، ہم نے اس کو کتنا خوبصورت طریقے سے رکھا ہے. چند دن پہلے حیدرآباد میں ایک صاحب جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے، وہ کہیں بیٹھے تھے، اب پتہ نہیں ان کو پتا تھا نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں بھارت، تو وہ ایک جملہ کہہ رہا تھا جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی، البتہ شاید جملہ 100% صحیح نہیں تھا لیکن بہرحال خوشی ہوئی مجھے. اس نے کہا وہ خود بیوکاشی میں کسی جگہ پر تھے یا شاید اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے اپنی بیوکاشی کی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ اگر شیعہ عالم شیعہ بیوروکریٹک آفیسر کو بیوروکریسی کے کسی آفیسر کو لکھ کر بھیجتا ہے کہ کر لو تو وہ آفیسر یقیناً کر دیتا ہے. کہنے لگا شیعوں میں کم سے کم یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ اپنے عالم کے کہے کو اتنی آسانی سے نہیں ٹالتے، لکھ کے دے دیتا ہے کر دیتے ہیں. میں نے کہا چلو یہ بھی شاید 100% تو صحیح نہیں ہوگا لیکن کم سے کم اگر اتنا مشہور بھی ہو گیا ہے تو سکون کی بات ہے، چلو اتنی عزت آبرو ابھی اتنی ہماری باقی ہے. اگر ہم کام کرنے پر آ جاتے اور دنیا کے سامنے ثابت کر دیتے پھر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہم. ہمیں اصرار کر لینا چاہیے تھا اس پر اور اپنے وجود کے اثرات کو اس معاشرے کے اوپر پھیلا دینا چاہیے تھا، اور یہ کام کوئی مشکل کام نہیں تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں چھوٹے چھوٹے سے نکات پر عمل کرتے ان تمام کو ڈھیل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. آج بعض کافر کمیونٹیز مثال کے طور پر فخر سے کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تعلیم کی شرح 100% ہے، کون سا مشکل کام تھا اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے؟ علم اور تقویٰ کے میراث ان کے ہاتھ میں ہو اور ان کے ہاں کوئی آدمی ہو جس کو پڑھنا لکھنا نہ جانے نہ آتا ہو، یہ ناانصافی ہے. علم و میراث، علم و تقویٰ ہمارے پاس، دعوے دار ہم اور ہمارے لوگ جذباتی اور ہمارے لوگ عقل اور شعور سے نعوذ باللہ محروم، ناانصافی ہم نے کی پھر اس کا مطلب ہے اہل بیت کے ساتھ. یہ وہ پوائنٹ تھے جس کے اوپر ہم کام کر لیتے تو ہمیں خود بخود ایک شعور مل جاتا، اور ان تمام کے پیچھے بین الاقوامی سطح پر شیعوں کا کہیں جمع ہونا. اس سلسلے میں ایک دو نکات اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. ساری کوششیں اس بات کی ہیں کہ اسلام تقویت پائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش ساری اس بات پر ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام مضبوط ہو، پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر موجود مسلمانوں کے لیے کام کریں، نہیں کہ ہم پیغام دے رہے ہیں کہ صرف اپنے لیے کرنا ہے باقی لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا، نہیں ان کو بھی بتانے کے لیے کرنا ہے. لیکن اگر عالمی سطح پر ایک مرحلے کے اندر کم سے کم ایسا ہوتا کہ تمام اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسرے سے رابطے میں آ جاتے. ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جن کے اوپر رہتے ہوئے کام کیا جا سکتا تھا. کم از کم اتنا ہوتا کہ ہم کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ جاتے اور ہمیں ایک دوسرے کی توانائیوں کی خبر ہو جاتی, ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی خبر ہو جاتی. عالمی سطح پہ نہیں ہوا, پاکستان کی سطح پر ہی ہو جائے. چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت عرض کروں گا, کراچی میں کتنے ہی ایسے اسکول ہیں جو اہل بیت کے ماننے والوں کی ایڈمنسٹریشن میں رن ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں. مثلاً اس محلے کے اندر, دوسرے محلوں کے اندر. مثلاً ایک دفعہ یوں ہی شمار کیا تو دیکھا کہ کم از کم بھی 25 سے زیادہ اسکول بن رہے ہیں کہ جس میں ایڈمنسٹریٹر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. تھوڑی سی کوشش کر کے اگر یہ اپنے درمیان رابطے کو مضبوط کر لیں اور اپنے نظام بنانے کی طرف چلے جائیں تو ان مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں جو چند مہینے پہلے ہمارے سامنے عذاب بن کر آ گئی تھی. اگر دنیا کے سارے کھوکھلے فکر رکھنے والے, جن کی فکروں میں کھوکھلے ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, دینے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس سوائے اے بی سی ڈی اور انگلش اور کچھ پریکٹیکل سائنسز کے, اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بورڈ ہے, ہم نہیں کر سکتے یہ کام. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ادھر صرف کرنا یہ تھا کہ ہمیں اپنی طاقتوں کو جمع کرنا تھا. اگر ہم اتنی بلند و بانگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پوری دنیا کو دینے کے لیے نظام ہے, کم سے کم اپنے ماننے والوں کو ہی جمع کر لیں ہم لوگ. تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کی ذمہ داری, ہم سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ جو ہمارے تعلیمی نظام کے اندر مشکلات پیش آئیں, جس کے بعد ہم لوگ متفرق ہوئے, اس کے بعد پروردگار عالم نے مرجعیت کے فتوی کے ذریعے پھر متحد کیا الحمدللہ رب العالمین. اس کا لمبی مدت میں حل یہ تھا کہ ہم خود بورڈ بنانے کی طرف جاتے, خود اپنا تعلیمی نظام خود بناتے. تو ہمیں خود یہ دنیا کو دینے کے لیے پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک فکر ہے, ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں, یہ کچھ دینا چاہتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ستم کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل بیت نے ہمیں ایک ایسا تعلیم دیا ہے, نظام تعلیم دیا ہے کہ مثال کے طور پر بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر قبر میں جانے تک ہر مرحلے کے لیے ہمارے پاس رہنمائی ہے. ولادت سے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک ہر مرحلے کے لیے رہنمائی ہے. اچھا, اگر اسکول سے پہلے کا زمانہ ہے تو مونٹیسوری لوں گا یا ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن لوں گا. اگر اسکول میں آنے کا زمانہ ہے تو یا او لیول لوں گا یا سیکنڈری لوں گا یا فلاں بورڈ اور فلاں بورڈ لوں گا. اگر یونیورسٹی اور کالج میں آیا ہوں تو اس کا یا اس کا نظام لوں گا, اور آخر تک دوسروں کے نظام پر پلنے بڑھنے کے بعد دعویٰ کروں گا کہ اہل بیت نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. تم نے کہاں سیکھا ہے وہ؟ کب سیکھا؟ شروع سے لوگ کفر کے نظام کے اندر پلتے بڑھ جائے ہم لوگ, اس کے بعد آخر میں, اور اس کے بعد ستم یہ ہے جب ہمارا بچہ کالج یونیورسٹی میں جا کر ٹھیک ٹھاک بگڑ چکا ہوتا ہے, اب ہم اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ اس کو نمازی بنانے کسی طریقے سے. اب وہ مثال کے طور پر بیچارہ لڑکا 15 سال کی عمر میں جب بالغ ہوا ہے تو وہ میٹرک کے قریب پہنچ رہا ہے, ٹھیک ٹھاک ان انسٹیٹیوشنز کے اندر رہ کر اس کا بگاڑ ہو چکا ہے. اب ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ بیٹا آپ پرہیزگاری کی طرف آئیے, آپ نماز شب بھی پڑھیے. آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ہم نے تباہ کیا. اس سے زیادہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ادارے بھی بنانے کے بعد پھر دوسروں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ظلم کوئی نہیں ہے ہمارے لیے. میں نہیں چاہتا تھا اس موضوع کو ابھی یہاں پہ ٹچ کروں, میں بالکل خواہش نہیں تھی, لیکن جب پورے عالمی پس منظر کے اندر آ کر دیکھتا ہوں شیعہ کہاں سے اپنے آپ کو طاقت لے سکتے ہیں, دیکھتا ہوں تعلیمی نظام ہے جہاں سے ہم طاقت لے سکتے ہیں. مختصر طور عرض کروں آپ کی خدمت میں, 80 سال پہلے امریکہ کا ایک گروپ بیٹھا کہ اگر پورے امریکہ کے اوپر ہم نے کنٹرول حاصل کرنا ہے, جس کو ہم نے مختلف سیمینارز کے اندر توجہ دلوائی, پورے امریکہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہے تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اور پورا ایک نظام بنایا, اس نظام کے اندر سب سے پہلے جو شروع کیا وہ امریکہ کی تاریخ سے شروع کیا. کہا ہم امریکہ کی تاریخ خود لکھیں گے, اس تاریخ کے ذریعے امریکی عوام کو غیر ارادی طور پر کچھ درس سکھائیں گے, وہ جو چیزیں ہم سکھائیں گے اپنی لکھی ہوئی تاریخ کے ذریعے سے ان کو سیکھنے کے بعد امریکی عوام وہی کریں گے جو ہم چاہ رہے ہیں. اتنا لمبا پروگرام بنایا انہوں نے کہ انہوں نے کہیں سے شروع نہیں کیا, انہوں نے شروع کیا امریکہ کی تاریخ سے کہ امریکہ کی تاریخ پہلے ہم لکھیں گے, اس کے اندر کچھ چیزیں سکھائیں گے. ہمارے ساتھ تو نہیں معلوم کیا کچھ ظلم ہو چکے ہیں, ہمارے بچے تو نہیں معلوم کن کن مصیبتوں سے گزر چکے ہیں, اور یہ جو ہمارے پاس الحمدللہ ابھی بھی اتنے جوان باقی ہیں, ابھی بھی اتنے جوان حوصلہ رکھنے والے اہل بیت کا نام لینے والے باقی ہیں، اس سوائے سید الشہداء کی عظیم الشان فضیلت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ان کے صدقے میں ہمارے جوان ابھی تک باقی ہیں. اور الحمدللہ یہ جو عزاداری کا صدقہ ہے کہ مثلا عزاداری ہوتی ہے، جوان شرکت کرتے ہیں، ماتمداری ہوتی ہے، اس میں آتے ہیں، جوش اور جذبہ دکھاتے ہیں، اس کے صدقے میں ہمارے پاس جوان اتنے زیادہ ہیں. ورنہ جو تعلیمی نظام سے ہمارے بچے گزر رہے ہیں اس کا تو کچھ پرسان حال نہیں ہے ہمارے پاس اس حد تک مصیبت کے اندر. اب اس کے نتیجے میں کیا ہمیں جھیلنا پڑا؟ وہ یہ کہ ہمارا بچہ تعلیم کے نام پر علم حاصل کرتا رہتا ہے لیکن اہل بیت کی تعلیمات کہیں نہیں اس کے اندر. تو ہم نے اس کے حل نکالے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، تعلیم وہ کہیں اور حاصل کرے، ہفتے کے دن دین سیکھ لے، اتوار کے دن دین سیکھ لے. پھر بھائی کفر کے نظام کے اندر یہ کر رہے تھے وہ لوگ، ہم کیوں اس کے اندر پھنسے ہیں کہ ہمارا بچہ پانچ دن بے دینی سیکھے، چھٹے دن دین سیکھے، چھ دن کیوں نہ دین سیکھے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم نے کمپرومائز کیے. نتیجہ شیخ کی طاقت ظاہر نہیں ہو پائی، اہل بیت کی تعلیمات کی طاقت ظاہر نہیں ہو پائی. اب اگر میں اور آپ ولایت کے معتقد ہیں، وہ ولایت کو آئیے ظاہر کیجئے، ولایت کو آئیے لوگوں کے سامنے ثابت کیجئے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو کرنا بھی خود آپ ہی نہیں ہے. ہم قبول کرتے ہیں علماء کی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر نیچے سے شعور حاصل نہیں ہوا یہ کام کبھی بھی انجام نہیں پائے گا. جب تک لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں آئے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناانصافی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اب ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس موضوع سے آگے بڑھتے ہیں، پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ بنتی ہے کہ جو کچھ انجام پا رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں روٹین یہی ہے کہ یہ انجام پائے، اور یہ نہیں سوچ پاتے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، روٹین کچھ اور ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں ایسے ہی کہ ایک بچہ پیدا ہی جیل میں ہوا ہے، اس نے اپنا سارا لڑکپن کسی بھی وجہ سے جیل میں گزارا ہے. جوان ہوتے تب اس کے لیے روٹین کیا ہے؟ جیل. اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ جیل روٹین نہیں ہے، یہ اب نارمل ہے، تم اب نارمل میں پھنسے ہوئے ہو، نارمل آزادی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ غلطی ہو رہی ہے، بہت ساری غلط چیزوں کو ہم نے نارمل اور روٹین کہہ کے ایکسپٹ کر لیا ہے. ذرا سی عقل استعمال کریں، یہ روٹین نہیں ہے، یہ جیل ہے جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ پیدا ہی اسی جیل میں ہوئے ہیں تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جیل ہے. بچے ہم مسلمان ہیں، نام ہم اہل بیت کا لے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں چارلز ڈکنز کو، یہ کیا روٹین ہے؟ کس نے کہا کہ یہ روٹین ہے؟ بچے مسلمان اہل بیت سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے اور اقوال دہرا رہے ہیں جارج برنارڈ شاہ اور ابراہیم لنکن کے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ ثقافت کی فقیری نہیں ہے ہماری؟ ثقافت کے بھکاری نہیں بن رہے ہم لوگ؟ بھائی تمہارے پاس خود اتنی بے نیاز ثقافت ہے، تم کیوں دوسروں سے سیکھ رہے ہو؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جائے دوسروں سے سیکھنے کے لیے. اتنا کچھ اہل بیت اطہارہ علیہ السلام سے حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد میں اور آپ اقوال کوٹ کوٹیشن کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ویسٹرن فلاسفر کی، کسی ویسٹرن میتھمیٹیشین کی، یا مثال کے طور پر کسی ناولسٹ کی، اور الٹے سیدھے اقوال. یہ ہماری کمزوری ہے. اچھا جب عوام کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں بھائی یہ کمی ہے، تب ان کے اندر جذبہ اٹھے گا کہ ہمیں اصل چاہیے، کہ ہمیں اصل چاہیے. اب اس کے اوپر ہمیں قانون مت کرو. میں کہوں گا ہم لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اور ان تمام لوگوں کی ذمہ داری جنہوں نے تعلیمی ادارے بنائے. اس قوم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اس قوم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ان تمام تعلیمی اداروں کے اندر بھرپور طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی تعلیم ہونی چاہیے تھی. ہم لوگوں نے شروع میں غلطیاں کی ہیں، ہم نے کچھ جگہوں پر سیکولر سسٹم کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور بدقسمتی سے بعض جگہوں کے اوپر، میں یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں اب جب اتنی بات ہو گئی ہے، بعض جگہوں پر اسٹارٹنگ دینی لی اور پھر سیکولر کے حوالے کر دیا. یہ کون سا انصاف کیا؟ 50 سال پہلے بننے والا ایک اسکول جس نے پاکستان بھر میں ریپوٹیشن کمایا، اس میں مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کے اوپر اثرات دکھائے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم معتقد ہیں اہل بیت اطہار کے، یوم حسین ہوتا تھا، عظیم الشان طریقے سے ہوتا تھا، آج اس
کا یہ مقام ہے کہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ خود ادارے بنائے, خود قوم کا پیسہ کمایا, خود اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے یہاں یہ ہمارے یہاں وہ ہے, اور اب 50 سال کے بعد سب کچھ سے دست بردار ہو کر اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سا انصاف ہے یہ؟ کیوں ہم نے اس کام کو انجام دیا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنا ضعف نظر آ رہا ہے, اور جب اس ضعف کو اس کمزوری کو ملاتا ہوں دیکھتا ہوں اہل بیت کے چاہنے والے ایران کے اندر ہیں, وہ ترقی پہ چڑھ رہے ہیں اور ہم تنزل کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ وہ جتنی بھی کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں, اگر وہ نیچے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں اپنے طور پر مطمئن ہوں کہ ہستہ پاکستان کا شیعہ اب نیچے نہیں جانا چاہے گا, اب وہ اوپر جانا چاہے گا. ان لوگوں کو اپنی غلطیوں کی سزا اٹھانی پڑے گی, اب قوم نیچے نہیں جائے گی. اس عوام کے اندر اب شعور آ رہا ہے, وہ چاہتے ہیں اہل بیت کی تعلیمات میں لیں. اب اگر ان کو کوئی آ کر سکھائے کہ نہیں ہم تمہیں اہل بیت کی تعلیمات نہیں دیں گے, ہم تمہیں یہ دیں گے ویسٹرن سسٹم دیں گے, وہ ویسٹرن سسٹم دیں گے, اب باتیں پرانی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے کچھ کچھ لوگوں کو پھر بھی دھوکہ دے پائیں گے, لیکن عوام کو اب بہت زیادہ دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا. ان باتوں کو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا وہ ادارے شیعہ ہو کر بھی شیعوں میں کارنر ہو جائیں گے. یہ ہوگا جو ہم نہیں چاہ رہے, چاہتے ہیں کہ نہیں شیعت کے ساتھ رہیں, جس میں سرمایہ لگا اہل بیت کے ماننے والوں کا, جس کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں نے کوششیں کی ہیں, وہ سب اہل بیت کے ساتھ رہے. اب اس پوری عالمی نظام کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے عالمی نظام تشیع کا ترقی کی سمت ہے, عالمی نظام تشیع کا ترقی کی سمت ہے. لہذا تین ملکوں کی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ جس کے اندر ہم نے عظیم الشان تبدیلیاں دیکھی ہیں, یہ تبدیلیاں ہر طرف آنی ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا مستقبل کیا ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہاں اویئرنیس بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب ہے مستقبل بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں مستقبل بہت اچھا ہے, اس مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے. اس قوم نے آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے, ان کے ارادوں سے نظر آ رہا ہے, مسلسل چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ اب یہاں پہ ترقی ہونی ہے. کوئی یہ نہیں کرے گا, کوئی اور کرے گا, ادارے بنیں گے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر اپنے اس مقام کو پاکستان میں حاصل کرے گی جس کا حق ہے. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ جو شہیدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں تبدیلی آ رہی ہے. اگر یہاں پر شعور نہ بڑھنا ہوتا تو دشمن آخری موقع پر سب چیزوں سے ہار کر شہید کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری بیداری کی تحریک کسی ایسے درجے تک بڑھ گئی ہے جس کو پروپیگنڈے سے ذریعے سے دبایا نہیں جا سکتا, اب وہ شہید کرتے ہیں. ورنہ اگر پروپیگنڈے کے ذریعے دبانا ہو تو وہ پروپیگنڈے کے ذریعے دبانے کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس میں پھر سمجھ بھی نہیں آتا انسان کو کہ میں بک چکا ہوں. جو پروپیگنڈے کی مار کھاتا ہے اس کے ساتھ برائی ہوتی ہے, وہ بک جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, کھوکھلا ہو جاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کھوکھلا ہو گیا ہوں. لیکن اگر ان کو کوئی آدمی مارنا پڑے شہید ہو جائے, اب پہلے مرحلے میں اس کا خاندان, دوسرے مرحلے میں اس کے اطراف کے لوگ, تیسرے مرحلے میں ہر وہ شخص جس کا کوئی نہ کوئی تعلق بنے گا وہ بیدار ہونے کی سمجھ آئے گا, وہ بیدار ہونے کی سمجھ آئے گا. تو اگر شہادتیں ہو رہی ہیں تو آپ اس بات سے سمجھ جائیے کہ یہاں کوئی تحریک اٹھ رہی ہے, یہاں لوگوں کے اندر کچھ جذبہ ہے جو اٹھ رہا ہے, جس کا ہر دشمن نے یہ نکالا ہے کہ ان کو ختم کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. اپنے شعور کو استعمال کیجئے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے, اور سب سے بڑھ کر اہل بیت کے تقویٰ اور علم سے سیکھنے کی کوشش کیجئے, پھر کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ میری عادت یہ رہتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میری اندر کی خواہش ہے وہ یہ کہ ہم صرف نظریاتی باتیں نہ کریں, کچھ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوں جس میں کوئی عمل میں آگے بڑھتا چلے جائیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جس میں عمل کی روشنی میں کچھ نہ کچھ حاصل ہو. تو چند ایک دو نکات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت کے چاہنے والے، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا فخر ہے ہم لوگوں کا، ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم نے ختمی مرتبت کی اس روایت پر عمل کیا جس میں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یہ ہمارا فخر ہے. اس فخر کو محفوظ کرنا سب سے اہم کام ہے، پہلی ذمہ داری اس فخر کو محفوظ کرنا. مثال کے طور پر ہم اور آپ طے کر لیں، جیسے ہم نے کچھ دن پہلے آپ سے کولڈ ڈرنک کے سلسلے میں عرض کیا، چلیے وہ چھوٹی سی بات ایک ہے اور اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ طے کر لیں کہ ہم نے تمسک کرنا ہے، ہر روز تمسک کرنا ہے. اپنے آپ سے پوچھیے گا قرآن سے تمسک کا میرا طریقہ کار کیا ہے، کیسے تمسک کروں؟ کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور عمل کی بات کروں تو امید ہے کہ کچھ لوگ یقیناً عمل کریں گے، اس خاطر عرض کر رہا ہوں. جو لوگ نہیں پڑھ رہے ان کے لیے عرض کروں گا، کم از کم روزانہ 25 آیات سے شروع کریں، قرآن کریم کی کم از کم 25 آیات سے شروع کریں. ہمارے پاس روایت میں 50 بھی لکھا ہے، 25 پر بھی ہے، کم از کم 25 آیات سے آپ شروع کر لیجئے. آیت کریمہ پڑھیں، اپنے آپ سے پوچھیں اس آیت کے تحت میں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا. یہ سوال کیسے کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر آیت کریمہ نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے. آگے پیچھے کوئی صفت لگی ہوگی، جن لوگوں کے چہرے خوش ہوں گے وہ لوگ کون سے لوگ ہوں گے؟ پوچھئے میں وہ ہوں؟ کہیں پر خدا نہ کرے عذاب کا تذکرہ آتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو ہم عذاب کریں گے، آگے پیچھے کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، دنیا میں ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اپنے آپ سے پوچھئے میں تو اس میں نہیں ہوں. یہ قرآن کریم سے سیکھنے کا آسان ترین طریقہ ہے. تفاسیر علیحدہ ہے، جو ذرا پڑھنے کا حوصلہ لگتا ہے وہ تفاسیر کی طرف جائے، کم از کم کام یہ کرے کہ اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرے. صحیح. مثال کے طور پر آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، شکر خدا ہم نے متعال کا شکر. روایات کے اندر جا کر دیکھا، فرمایا کہ نماز کی تعقیبات میں اہم ترین عمل سجدہ شکر بجا لانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مجھے سجدہ شکر کو اہمیت دینی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو میں تسبیح پڑھنے کے بعد فوراً سر رکھتا ہوں، کہتا ہوں شکراً 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 اور کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ شکر خدا نہیں ہے. شکر خدا ڈھنگ سے بجا لانا چاہیے. دیکھیے پوائنٹ سمجھ میں آ رہا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کی اور میری زندگی تبدیل ہوگی. بس اب آپ سجدہ شکر کرنے لگے، تھوڑی دیر کے سر رکھیے، خدا کی دو تین نعمتوں کو اپنے ذہن میں لے کے آئی جو خدا نے آپ کو دی ہیں، نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب خدا سے کہے خدا الحمدللہ تو نے نعمت دی ہے، اب آپ کی شکر میں جان ہے. خدا کے شکر میں کتنی اثرات ہیں، فرماتا ہے شکرتم لازیدنکم، تم شکر بجا لاؤ میں یقیناً اضافہ کروں گا. آپ کو کبھی خدا نے توفیق دی الحمدللہ، مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھی نماز پڑھی، سجدہ شکر میں کہیے خدا تو نے مجھے توفیق دی، میں نے دو رکعت نماز اچھی پڑھی، الحمدللہ شکر بجا لاتا ہوں تاکہ تو میری ایسی نمازوں کو بڑھا دے اور اچھے طریقے سے پڑھوں. قرآن کریم آپ پڑھ رہے تھے، اچانک کسی آیت تک پہنچے، کوئی بات سمجھ میں آ گئی، خدا کا شکر وہیں پر سجدے میں، بغیر سجدے کے بجانے خدا تیرا شکر، تو نے کتاب کو کچھ سمجھنے کے قابل بنا دیا، ایک نقطہ سمجھ میں آیا. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خدا کا شکر، دیکھیے اس کے اپنے اثرات ہیں آپ کی اور میری زندگی کے اندر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد خدا سے کہیں خدا تیرا شکر. کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں ملا ہے، مجھے معلوم ہے تیرا شکر تو نے دیا. کوئی اپنے دن گزار لیا بغیر کسی مصیبت کے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، شکر خدا کہ ایک دن گزرا، نہیں معلوم اس ایک دن میں کتنے حادثات ہو سکتے تھے، تو نے سب سے محفوظ کیا. کبھی کوئی مشکل پڑے اس پر بھی شکر خدا کہ خدا یقیناً یہ مشکل میرے کسی درجے میں اضافے کا سبب بنے گی، تیرا شکر کہ تو نے امتحان کے قابل سمجھا ہوا ہے. تو نے مجھے ان لوگوں کی طرح نہیں سمجھا جن کو تو کسی امتحان میں نہیں ڈالتا تاکہ آخرت میں انہیں گرفت کرے، اس قابل سمجھا تو نے کہ میرا امتحان دیا. اس طرح شکر کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں، خدا نے مطلب سے قربت دی ہے، دل کا ایک اطمینان بھی ہے، اور عبادت کا جو ثواب ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انجام ہی پائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر شکر مسلسل ہو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہم انسانوں کے ساتھ جو ایک مشکل پیش آتی ہے وہ بچ جاتی ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ اگر آپ نے مجھے کچھ دیا آپ کا تو شکر بجا لاتا ہوں کہ بھائی تیرا شکریہ تو نے کام کیا، یہ نہیں سوچتا اس کو بھی خدا نہیں بھیجا ہے، اس کو بھول جاتا ہوں اس کو یاد رکھتا ہوں. مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں مخلوق کا شکر بجا رہا ہوں. ایک روایت میں فرمایا جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا اس کو مثال کے طور پر نہیں کہتا شکریہ، وہ خالق کا بھی شکر بجا نہیں لاتا. لیکن اب الٹا ایسا نہ ہو جائے کہ میں مخلوق کا تو سمجھ رہا ہوں اس نے میرے اوپر احسان کیا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ اصل میں وہ خالق ہے جس نے اس مخلوق کو میرے لیے تیار کیا ہے، اس کو تو قبول کروں. تو اگر بار بار شکر کرنے لگوں تو یہ ایک فضیلت آسانی سے مل جائے گی، مجھے سمجھ میں آ جائے گا خدا میرے ساتھ کتنی رحمتیں کر رہا ہے، کتنا لطف و کرم اس نے کیا ہے کہ مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا چلا جا رہا ہے. تو اس شکر کو اپنی زندگی کے اندر جاری کر دیجیے. آج کے لیے پریکٹیکل پوائنٹ یہی ہو گیا، اپنی زندگی میں شکر کو نافذ کرنا، شکر کو نافذ کرنا، چاہے وہ سجدہ شکر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو ملنے پر ہو، اور چاہے وہ عبادتوں اور فضیلتوں پر ہو. خدا و نمتال انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا ہم لوگ ایک رات میں دین کے کسی بہت بڑے مقام تک آسانی سے نہیں پہنچیں گے. کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے، ایک رات میں کوئی نہیں پہنچے گا. طریقہ کار کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ان پہ عمل کریں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ عمل کریں، اپنی عبادتوں کو جاندار بنائیں، زندگی کے چھوٹے چھوٹے امور میں خدا متعال کی طرف توجہ کریں. پانی کا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، پانی میں ذرا سی توجہ کریں، پانی پینے لگیں قبلہ رخ ہو جائیں، قبلے کی طرف رخ کر لیں، حتی الامکان اس کام کو کر دیں. اچھا زیادہ زیادہ کیا ہوگا، لوگ دیکھیں کہیں گے وہاں کہاں دیکھ رہے ہو، بولنے قبلے کی طرف کیا. دنیا مغرب کی دنیا اپنے 10 قسم کے غلط آداب بناتی ہے، ہم پہ نافذ کر دیتی ہے. کہتے ہیں اس دعوت میں آنا ہے تو ٹائی لگانی پڑے گی، وہاں پہ جانا ہے تو کالے رنگ کے کپڑے پہننے پڑیں گے، وہاں پہ جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. ہم اپنے خدا کے نام پر اس کے دین پہ عمل نہیں کر سکتے، الٹے سیدھے آداب پر وہ ہم سے عمل کروا دیتے ہیں جبر کر کے. ہم اپنی زندگی میں اس کے آداب پر عمل نہ کریں جو خالق ہے ہمارا، اس نے ادب دیا ہے، اس نے کہا بھائی پانی پینے لگو قبلے کی طرف رخ کر لو، قبلے کی رخ کرو پانی پیو، الحمدللہ کہو پانی پینے کے بعد، اثرات ہیں ان تمام چیزوں کے. ان سب کو ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اندر لیں، اپنے بچوں کو ان باتوں پہ سکھائیں. بچوں کو انعام دینا ہے، ان چیزوں پہ انعام دیں، ان چیزوں پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے اوپر. مثلا کبھی آپ نے کوئی ایسے ہی آپ گزرے ہیں، کوئی تحفہ آپ نے خرید لیا ہے نا، اپنے بچے کی کسی اچھائی کو سوچئے اور جا کے کہیں بیٹا میں نے آپ کو تحفہ دیا چونکہ آپ نے، یہ اچھی بات ہے، آپ نے تو پیسے خرچ کرنے ہی تھے نا، تحفہ لانا ہی تھا، دیتے وقت اس کو کسی ایک اچھائی کا ذکر کر دیں تاکہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اس اچھائی کی خاطر یہ کام کیا گیا ہے. اس سے آپ کے بچے کے اندر اچھائی کے لیے شعور بڑھے گا، اچھائی کے لیے جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. کتنے ہی بچے ہیں جو بڑے ہو کر بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ بچپنے میں کسی نے ان کو کوئی چھوٹی سی بات کہی ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. تو مثال کے طور پر کھانے پینے کے جو آداب ہیں، سلام دعا کے آداب ہیں، زندگی گزارنے کے جو اسلامی آداب ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا خود عمل کریں گے بچے خود بخود سیکھیں گے. مثلا کتنے ہی علماء ہیں میں دیکھتا ہوں، ان علماء فرق کیا ہے. ہم لوگ مثال کے طور پر، میں خود 18 سال کی عمر میں طالب علم بنا، 18 سال کی عمر میں، 17-18 سال کی عمر میں جب طالب علم بنا تو پاکستانی معاشرے کا یہ عالم تھا. اب میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ ہم نہیں جانتے تھے دعائیں ندبہ کیا ہوتی ہے. جس دن پہلے دن مدرسے پہنچے، شب جمعہ تھی، صبح جمعہ ہوئی، دعائیں ندبہ پڑھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17.5 سال کے بعد پہلی دفعہ پتہ چلا کہ دعائیں ندبہ بھی ہوتی ہے. یہ ہمارا عالم ہے. ہمارا مقابلہ کس سے ہو سکتا ہے جس کا باپ ہی عالم تھا، جس نے ساری زندگی مفاتیح جنان ہاتھ کھول کے دعائیں پڑھی ہیں. اپنے بچوں کو محروم نہ کریں، پچھلی نسلیں گزر گئی جیسی گزرنی تھی، اب محروم نہ ہونے دیں. آپ کے ہمارے بچوں کو بتاؤ کہ اہل بیت کیا تھے، کیا چاہ رہے تھے، آداب کیا دے رہے تھے، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یقین فرمائیے ایسا ہو رہا ہے، کہیں پر ذکر کرتا ہوں کہ دل سے خدا کو پکارو تو ایک ٹھیک ٹھاک عمر گزرے ہوئے آدمی نے مجھ سے کہا کہ بھائی آج تک سمجھ میں نہیں آتا دل سے خدا کو پکارنے کا مطلب کیا ہے. معنویت نہیں ہے نا سوسائٹی میں، مناجات نہیں ہے، راز و نیاز نہیں ہے، خدا کو پکارا کیسے جاتا ہے یہ سب نہیں معلوم. یہ سب کمی ہے ہمارے معاشرے کی. بچوں کو محروم نہ ہونے دیں، بچوں کو پتا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے والدین ہیں ہمیں تو نہیں اٹھاتے لیکن رات کو اللہ کی کوئی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں. یہ لوگ بچوں کو کچھ چیزیں نظر آ جائیں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، سیکھیں گے ادھر. مثلا جب بھی اہل بیت کا نام لیں کوئی نہ کوئی لقب ساتھ لگا دیں، کوئی نہ کوئی لقب ساتھ لگائیں. مثلا پلین بالکل اہل بیت کا نام نہ لیں، کوئی علیہ السلام، کوئی امام، کوئی لقب، کوئی ایسا رکھیں بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے والدین ان کا بہت احترام کرتے ہیں، خود بخود سیکھ لیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، خود بخود سیکھیں گے. بعض اوقات سوچتا ہوں کاش ایسا ہو جائے ان ناموں کے احترام میں کچھ جملے ہماری زبان پہ ایسے چڑھ جائیں کہ روز محشر کتنے ہی گناہ گار ہوں جب بیوی کا نام لیں تو وہ احترام کا جملہ منہ سے نکل جائے، کتنے ہی گناہ گار ہوں. محشر کے اندر فرشتے یہ تو دیکھ لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ لوگ گناہگار ہیں لیکن بزرگوں کا احترام کرنے والے گناہگار ہیں، دوسرے گناہگاروں سے مختلف ہیں. اہل بیت کے نام پر احترام ہونا چاہیے، کوئی علیہ السلام وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہماری زبان کے اوپر جاری و ساری ہونی چاہیے. بالاخص وقت کے امام کا نام، کوئی نہ کوئی ادا ایسی ہو جیسے مثلا یہی کہ مثال کے طور پر جب ہمارے یہاں ختم مرتبت کا نام لیا جاتا ہے لوگ سر یوں ذرا سا جھکاتے ہیں، اچھی چیز ہے اور ایسا ہونا چاہیے. بیوی کا نام لیا جاتا ہے واقعاً، اگر نام گرامی لیا جاتا ہے لوگ درود بھیجتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ معاشرے میں ہونی چاہیے، اس سے بچے بھی سیکھیں گے، انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی قبر کی معنویت کا سبب بھی بنے گا. بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھاتے چلے جائیں گے بچوں کی زندگی بدلے گی. اور جس کے اوپر میں بہت زیادہ آج کل اصرار کرتا ہوں، پھر دوبارہ عرض کر دوں گا، کہیں نہ کہیں زندگی میں زیارت عاشورہ کو شامل کرنا، زیارت اہل بیت کو شامل کرنا. یہ اہل بیت کی زیارتیں اس لیے کہ ہمارا کوئی دن ان سے توسل کے بغیر ضائع نہ ہو جائے، ان سے توسل کے بغیر نہ گزرے، ان سے توسل ہونا چاہیے. اگر توسل نہیں ہوا کسی دن اہل بیت سے اس کا مطلب وہ دن ضائع ہے. آج کل تو اچھا ہے ظاہر عزا کے ایام میں آپ اور میں آتے ہیں، مرثیہ، مصائب، مجالس، ان تمام کے اندر ماتمداری، ان تمام میں شرکت کرتے ہیں. عام دنوں میں یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، اس کا حل مجھ سے بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس زیارات ہیں کہ جس میں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مسلسل توسل کے اندر رہیں. اور یہ بزرگ علماء نے بہت کچھ سکھایا اپنے بچوں کو. مثلا علامہ امینی کے فرزند کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو کم از کم 30 سال ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے دیکھا ہے. علامہ امینی کے بیٹے کہتے تھے کہ میں نے اپنے باپ کو کم از کم 30 سال ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے دیکھا. تو یہ انہوں نے سکھایا تھا، پوری دنیا کو دیا اسی طریقے سے. ہم اور آپ بھی اسی طرح سیکھیں گے جب ہم لوگ آہستہ آہستہ ان عادتوں کو پوری شیت کے اندر نافذ کر لیں گے، سب کا سب ہو جائے گا. اور ظاہر ہے میں نے بیچ بیچ میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیوی کا احترام، خاص احترام ہونا چاہیے، بیوی کے نام پر واقعی احترام ہونا چاہیے. کچھ اس طرح سے ہو کہ پوری دنیا کو پتا ہو کہ یہ لوگ بیوی کا احترام کرتے ہیں، یہ لوگ بیوی کے نام کا احترام کرتے ہیں. کچھ عظیم الشان ہستیاں اس کائنات کے اندر ہیں ظاہر ہے، جن کی وجہ سے اس کائنات میں ایک تقدس ہے، ان ہستیوں میں یہ ذات محترم ہے. اور تمام اہل بیت کو جو کوئی بھی پکار رہا ہوتا ہے سب کی پکاریں پہنچ رہی ہوتی ہیں وقت کے امام کے پاس، سب کی ندائیں وقت کے امام کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. ایک دعا دی اہل بیت نے، امام جن لوگوں کے سامنے تشریف لائے ان کو ایک دعا سکھائی، فرمایا یہ دعا کہو، اسامی اہل بیت آئیں گے اس کے اندر، پہلے سے ہی درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ دعا بہت کئی دفعہ سکھائی، فرمایا یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، ادرکنی ولا تہلکنی. تو کسی عالم نے جن کے سامنے امام تشریف لائے تھے اور یہ دعا سکھائی تھی, اس میں چار اسامی آئے شروع میں, نبی اکرم کا نام, بیوی کا نام, امیر المومنین کا نام, اور بعد میں امام وقت کا نام, اور آخر میں ندا جو دی وہ آخری امام کو دی. بس نام چار لیے اور آخر میں ندا صرف وقت کے امام کو دی. تو انہوں نے دوسرے عالم سے پوچھا کہ چار کو, چار کا ذکر کرنے کے بعد ندا آخری امام کو کیوں دی؟ کہا چونکہ وقت کا امام ہے, جتنے بھی سب کو ندا دو گے پہنچے گی انہی کے پاس. سب نداؤں کا محور وقت کا امام ہوتا ہے. ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ جس کسی نے وقت کے امام کی ذات پر دنیا میں کوشش کی ہے, مثلا صرف اتنا کیا کہ امام کا ذکر ہر محفل میں کر دیا, اس نے برکت سے حاصل کیا. جس کسی نے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام بالاخص وقت کے امام کے لیے محنت کی ہے, اس نے ان کی برکت سے حاصل کیا. یہ جو میں اور آپ ابھی تذکرہ کر رہے ہیں نا وقت کے امام کا, یہ بھی ہم لوگوں کے لیے برکت بن رہی ہے. چونکہ ہم لوگ کم دیکھ پاتے ہیں, ہم لوگ, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میرے اندر شعور کم ہے, لیکن نظریاتی طور پر میں جانتا ہوں کیا ہی برکت کا سبب ہے. اس خاطر بھی جان بوجھ کر کہیں نہ کہیں وقت کے امام کا تذکرہ ضرور کر لیا کریں, تاکہ انشاءاللہ برکت کا سبب بنے گا. اور یہ جو مثلا نمازوں کے بعد کبھی زیارت پڑھتے ہیں, کبھی آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہوا کریں, ان زیارتوں کے اوپر بہت توجہ دے دیں. جو اکیلے میں زیارت پڑھتے ہیں, آپ مجلس میں بھی زیارت پڑھیں گے, یہ ایک زیارت پڑھیں گے, نماز کے بعد زیارت پڑھیں گے, ظاہر یہ کئی دفعہ ہوتا ہے, دن میں کم سے کم تین دفعہ تو پڑھنی ہے. مثلا کبھی آپ نے گھر میں کوئی نماز پڑھی, اس کی زیارت پڑھی, تو وہ بھی اس کے اندر اضافہ ہو گئی. اگر ان زیارتوں کو آپ نے پابندی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا, پھر اس کے اندر بہت اثر حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ دن میں تین دفعہ وقفے وقفے سے ہوگی, تو تین دفعہ آپ اہل بیت سے متصل ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے. تو ان کو بہت توجہ سے دیں. اب اس میں توجہ بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مختلف علماء مختلف طریقہ کار انتخاب کرتے ہیں, مختلف لوگ اہل بیت کے چاہنے والے. مثلا ایک طریقہ کار یہ کرتے ہیں کہ جب ختمی مرتبت کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آخر میں ایک جملہ اضافہ کر دیتے ہیں, جو زیارت عاشورہ غیر معروفہ کے اندر بھی آیا, احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. رسول اللہ کی زیارت پڑھی اور یہ جملہ اس میں کہہ دیا کہ خدا اس عزا میں مجھے شریک کر دے جو آپ نے سید الشہداء کے لیے منعقد کی. احسن اللہ لک العزا, آپ کے عزا کو محترم کر دے. اپنے آپ کو سید الشہداء کے واسطے سے رسول خدا سے نزدیک کرنے کی کوشش کرنا. رسول خدا نے اپنی زندگی کے اندر سید الشہداء کا جس طریقے سے ذکر کیا, جس طریقے سے سید الشہداء کا تذکرہ فرماتے رہے, اس سے لوگوں کو بہت کچھ احساس ہو رہا تھا کہ سید الشہداء کا مقام ہے, سید الشہداء کی منزلت ہے. دو تین روایتیں ایسی ہیں جو سید الشہداء کے عجیب مقام کو ظاہر کر رہی تھیں. ایک روایت میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں, البتہ تھوڑا سا فہم شعور کے لیے سخت بنتی بعض لوگوں کے لیے, لیکن نفیس روایت ہے. روایت میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی اور رسول گرامی کے سامنے لائے گئے, تو رسول گرامی نے سید الشہداء کو لیا, اپنے سامنے لیا اور جس طرح سے ان کو پالنے کی کوشش پالا, اور اس کے بعد کہتے ہیں اچانک سید الشہداء کے غم میں رونا شروع کر دیا. سید الشہداء گود میں تھے اور رسول خدا نے سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا شروع کر دیا. اس موقع پر جب کسی نے پوچھا تو اس رسول خدا نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا میرا یہ نواسا میدان کربلا کے اندر شہید ہو جائے گا. سید الشہداء کی تین شعبان کی زیارت میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, کسی کی زیارت میں ایسا جملہ نہیں لکھا ہوا, سید الشہداء کی زیارت میں لکھا ہے, تو میں سلام ہو اس پر جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت پر گریہ ہو گیا. عجیب جملہ لکھا ہے. استحلال, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک گریہ کرتا ہے, اس کو استحلال کہتے ہیں. کہا سلام ہو اس بچے پر جس کی استحلال سے پہلے اس کے اوپر گریہ شروع ہو چکا تھا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے سید الشہداء کا تعارف کروایا جاتا تھا کہ تمام انبیاء پہچانے سید الشہداء کی عظیم الشان شخصیت کو. مولا امیر المومنین سے روایت منسوب, مولا میدان صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے, میدان کربلا کے نزدیک پہنچے گویا, ایک موقع کے اوپر سو گئے اور گویا امام دوبوں کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے، اچانک گھبرا کے گویا جاگے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی سننے والے نے سنا اور پوچھا مولا کچھ عبداللہ بن عباس نے کہا مولا آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے یہ زمین سمندر بن گئی ہے خون کا، اور میرا حسین اس پر غار کھو رہا ہے اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام ان باتوں سے واقف تھے کہ سید الشہداء نے کون سا مقام گزارنا ہے. ایک نانا بچے کو دیکھ کر روتا تھا، ایک باپ بچے کو دیکھ کر روتا تھا، وہ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر کتنی روتی ہوگی، وہ ماں کتنی روتی ہوگی. کتنا سخت ہے ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو پالے اور اس کو پتا ہو اس بچے کے گلے پہ چوری چلنے والی. نہیں معلوم سیدہ نے کس دل سے پالا سید الشہداء کو، کس انداز سے پالا سید الشہداء کو، کتنی محبت نساء کی ہوں گی سید الشہداء کے اوپر. اور اس کے بعد وہ لمحہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سید الشہداء کی بہن کو تیار کیا کہ زینب ہمیشہ حسین کے ساتھ رہے گی. تیاری کی واقعی کربلا کی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مشہور روایت بیان کرتے ہیں کہ جب نکاح بھی ہو رہا تھا تو یہ طے کی گئی کہ ان کا شوہر اگر سید الشہداء کے ساتھ جانا پڑے تو کبھی نہیں روکیں گے. اس معاملے میں زینب کو آزادی ہوگی کہ وہ جب چاہیں گی سلام اللہ علیہا جا سکیں گی سید الشہداء کے ساتھ. کوئی نہیں سمجھتا ہوگا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جانے کا راز کیا ہوگا، لیکن سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جب شام غریب آئی ہوگی. سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کس مقام و منصب کو ادا کرنا ہے. اور بس ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ بھی مشہور روایت جو علماء پڑھا کرتے ہیں کہ جب وہ آخری موقع آیا اور سید الشہداء اپنے خیموں میں آخری الوداع کرنے کے لیے آئے تو ایک بٹا ہوا کرتا طلب کیا. صحیح روایت کے اندر لکھا ہوا ہے تمام اہل خانہ سے کہا کہ سب لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن لو تاکہ لوٹ مار کرنے والے تم لوگوں کا روک نہ کرے. خود بھی ایک بٹا ہوا کرتا جیب تک بھروا لیا تاکہ اس کو کوئی لوٹنے والا نہ لوٹے. اب جو پڑا گیا وہ یہ پڑا گیا کہ یہ کرتا بھی بھی سیدہ صلی اللہ علیہ دے خود سید الشہداء کے لیے تیار فرمایا تھا. وہ ایک موقع آیا جب سید الشہداء بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے آئے اور بہن سے رخصت کی اجازت مانگی، اور سید الشہداء نے جب الوداع کیا تو بی بی نے ایک حسرت سے سید الشہداء کی طرف دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا گویا فرمایا مجھے بابا نے بتایا تھا کہ زینب تیرے بازوؤں میں رسد بنے گی، تجھے بازاروں میں لے جایا جائے گا، لیکن تو ہمیشہ سوچتی تھی ایسا کیسے ہوگا. اب عباس چلے گئے، اب سارے بھائی چلے گئے، اب یقین ہو گیا اب بازوؤں میں رسیا بنے گی.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہم سخت وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، پاک پروردگار تیرے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار امام وقت کے صدقے میں ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کو فتح و نصرت نصیب فرما. ان کے دشمنوں کو اگر قابل اسلام نہ ہوں تو ذلیل و خوار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا میں تیرے مظلوم بندے تیری حمایت کی منتظر ہیں، پاک پروردگار فلسطین، عراق، لبنان، ایران، پاکستان، دوسرے افغانستان و ہندوستان جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کو جلد از جلد فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار بالاخص ظلم کے سرغنہ امریکہ اور اسرائیل، اے پاک پروردگار تجھے حجت خدا کی عظمت کا واسطہ ان کے ان دو دشمنوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار انہوں نے اپنی دولت کے
ذریعے سے اسلام کو کچلنے کی کوشش کی, تجھ سے وہی دعا کریں گے جو تیرے انبیاء نے تجھ سے دعا کی کہ ان کی دولت کو انہی کے سمیت نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے تمام اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, تو نے ذکر شہید و شہداء سے نوازا, ہمیں شہادت کے مقام سے آشنا فرمایا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی شہادتوں کا, میدان حشر میں ہمیں شہداء کے ہمراہ محشور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
هي عجب شو